چیز جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی گئی بتلائی گئی وہ ادب تھا. فاخلع نعلیک, اپنی دونوں جوتیاں اتار دو. اور یہی وہ ادب ہے جو مسجدوں میں حاضری کے وقت کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی جوتیاں مسجد سے باہر اتار دیتے ہیں. یہ وہی ادب ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ورثے میں ہمیں ملا ہے. جب مقدس اور مبارک مقام پہ پہنچو اپنی جوتیاں اتار دیا کرو. اور صحیح احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر مت چلو. یہ قبرستان کے ادب کے خلاف ہے کہ کوئی شخص قبرستان میں جوتے پہن کے چلے. اور یہی وہ ادب تھا جو سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو تھا. اس طریقے سے لکھا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ زندگی بھر مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں چلتے رہے اور کبھی آپ نے جوتے نہیں پہنے. اس ادب کی وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ گلیاں ہیں اور یہ وہ راستے ہیں جن راستوں پہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پڑے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جوتا اس مقام پہ پڑے اور میں جوتوں کے ساتھ وہاں پاؤں رکھوں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا ہے. امام مالک نے زندگی بھر مدینے میں جوتے نہیں پہنے. امام القرطبی نے لکھا, امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں کبھی سواری کو بھی استعمال نہیں کیا. کہ مدینے میں سواری پہ بیٹھ کے چلنا اس کو بھی میں بھی ادبی سمجھتا ہوں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ادب تھا مدینے کا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے سب سے پہلے ادب سکھایا. اب تو ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ نہ مسجدوں کا ادب کرتے ہیں, نہ قرآن کا ادب کرتے ہیں, نہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں, نہ مکے کا ادب کرتے ہیں, نہ مدینے کا ادب کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو مستقل یہاں رہتے ہیں وہ تو مکے اور مدینے کو اسی طرح کا ایک شہر سمجھتے ہیں جس طریقے سے جدہ یا طائف یا ریاض. جب یہ لوگ مکے میں داخل ہوتے ہیں اور مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت میں اور ان کے نفس پہ, ان کے دل پہ, ان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہی قہقہے اور وہی بے ادبی اور وہی عجیب طریقہ جو کسی بھی طرح اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک کی خواتین کو دیکھتے ہیں حج کے موقع پہ یا عمرے کے موقع پہ بغیر برقعے کے, بغیر موٹی اور بڑی چادر کے, بغیر حجاب کے. یہ عورتیں مسجد نبوی میں بھی گھومتی چلتی ہیں اور حرم میں بھی گھومتی ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کی عورت شاید آپ کو حرم میں اس بے حیائی کے ساتھ گھومتی ہوئی نظر آئے جس بے حیائی کے ساتھ ہماری ملک کی عورتیں حرم میں گھومتی چلتی. تو ایسی عورتوں پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے, اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور سارے لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں جن عورتوں کو اللہ سے حیا نہیں ہے کہ اللہ کے حرم میں بغیر پردے کے وہ گھومتی پھرتی ہیں. اور وہ لوگ جو مدینے میں رہ کر اور مکہ میں رہ کر فلمیں دیکھتے ہیں, موسیقی اور گانا بجانا سنتے ہیں, وہ لوگ جو مکہ اور مدینہ میں رہ کر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ تو وہ شہر ہیں, دونوں وہ شہر ہیں کہ جن کی حرمت قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرمت مکے کی ہے وہی حرمت مدینے کی ہے. جو دعا ابراہیم نے مکے کے لیے کی اس سے دگنی دعا میں اپنے شہر مدینے کے لیے کرتا ہوں. تو مکہ ادب سے جایا کرو اور جب مدینے جاؤ تب بھی ادب سے جایا کرو. یہ مکے اور مدینے میں ہر قدم ادب سے رکھا کرو. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں فرشتے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرتے اور مدینے میں ہزاروں فرشتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ صبح و شام درود و سلام پڑھتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ادب تھا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ نے یہ ادب سکھایا, کہا کہ فخلع نعلیک. بعض لوگ وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی. یہ احادیث صحیح ہے, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے پاک جوتے تھے, اور اس دور میں یہودیوں کی مخالفت میں آپ جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور اس وقت مدینہ کی گلی کوچے ان گلیوں میں اور راستوں میں وہ گند اور وہ غلاظت بھی نہیں ہوتی تھی جو اس وقت آبادی کی کثرت کی بنا پر موجود ہے. اور پھر یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی وادی مقدس میں اپنے کلیم کو جوتوں کے ساتھ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ سب جانتے ہیں کہ انسان کا ذوق بھی یہ کہتا ہے, یہ جوتے اتارنا ادب ہے اور جوتوں سمیت نہیں جانا خلاف ادب ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر چند ایک بار جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے. کسی بھی حدیث سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ مستقل آپ علیہ الصلاۃ والسلام جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے. پھر ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو جوتوں کو اپنے سامنے رکھا کرو, یعنی اپنے قریب رکھا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جوتے اتار دینے چاہیے. اور تیسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ جوتے اتار دیے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اتار دیے. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے, تو انہوں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتے اتار رہے ہیں, ہم نے بھی جوتے اتار دیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوران نماز یہ بتایا گیا کہ تمہارے جوتے ناپاک, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. اب اگر آپ جوتوں سمیت نماز پڑھتے ہیں اور اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ پر بھی وہی نازل ہوگی اور آپ کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ کے جوتے ناپاک ہیں؟ تو حدیث پہ عمل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی لوگوں کو عقل اور فراست اور فہم عطا فرماتا ہے جو علماء اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل ہو. ہر شخص اگر چند کتابیں پڑھ کے حدیث کو سمجھ میں لگ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ صرف ایک حدیث کے ظاہری متن کو لے لیا جاتا ہے, یہ دیکھو بخاری میں لکھا ہوا یہ تو کسی بھی موضوع پہ صرف ایک حدیث کی وجہ سے فتوا نہیں دیا جا سکتا, بلکہ کسی بھی موضوع پر اگر کچھ کہنا ہو تو اس سے متعلق تمام احادیث کو جمع کیا جاتا ہے. حدیثیں جو بخاری میں ہوں, مسلم میں ہوں, ترمذی میں ہوں, صرف بخاری دلیل کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ تمام احادیث کی کتابوں کو دیکھا جائے گا. اور یہ کام اہل علم کا ہے, محدثین کا ہے, ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ چند کتابیں پڑھ کے وہ لوگوں کے سامنے اس قسم کے مسائل کو بیان کرے, خود بھی فتنوں کا شکار ہو اور دوسروں کو بھی فتنوں میں مبتلا کرے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وادی مقدس کنواں میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا, اور یہ وہ حکم تھا جو بعض اور مقامات پر بھی موجود ہے. سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصمدون. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں رکو, میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں, یا تمہارے لیے تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو سیکھو, سردی ہے تو سردی میں آگ کے قریب بیٹھو, اور میں تمہارے لیے اس آگ کا ایک حصہ سلگا کے اس سے ایک لکڑی تمہارے لیے لے آؤں گا. لیکن جب وہاں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله رب العالمین. اور سورہ نمل میں ہے کہ جب موسی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو وہاں پر اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا, یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. اور ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اور میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی نبوت کے لیے, فَاسْتَمِعْ خوب غور سے سن, لِمَا يُوحَى اس کو جو وحی کیا جاتا ہے, جو کچھ وحی کے ذریعے تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کو خوب توجہ سے سنو. استماع یہ ایک ہے سمع یعنی صرف سننا, اور ایک ہے استماع. استماع کا معنی ہے دل کے کانوں سے سننا, کان لگا کر سننا, خوب غور اور توجہ سے سننا. تو یہاں بہت ضروری اور اہم بات کی جا رہی ہو وہاں یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اس سمے دل کے کانوں سے سنو, غور اور توجہ سے سنو. جس طریقے سے ایمان والوں کے بارے میں سورہ زمر میں ارشاد فرمایا الذین یستمعون القول, وہ لوگ کے جو خوب غور سے بات سنتے ہیں, توجہ سے سنتے ہیں. یہ نہیں کہ بات ہو رہی ہو تو جو کہیں اور ہوتے ہیں ان کا دل و دماغ دنیا میں گھر میں یا کاروبار وغیرہ میں ہوتا ہے, یا وہ اونگ رہے ہوتے ہیں یا یوں بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ جیل میں بیٹھے. جیسے ہی بات ختم ہوئی اور سب کے سب اٹھ کے فوراً بھاگے, تو میں کہ نہیں, ایمان والوں کی شان یہ ہے یستمعون القول پوری توجہ سے دل کے کانوں سے بات کو سنتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے میں کہوں گا, یہ عموماً خواتین کی طرف سے یہ شکایتیں اب بھی آ رہی ہیں کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جو دوران درس آپس میں گپ شپ میں مشغول رہتی ہیں, تو ان کی وجہ سے دوسری جو سننے والی عورتیں ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور بعض خواتین اپنے ساتھ چھوٹی عمر کی بچیوں اور بچوں کو لاتی ہیں, اور وہ بچیاں اور بچے دوران درس گھومتے پھرتے اور بھاگتے رہتے ہیں, اور ان کی وجہ سے دوسری عورتیں بھی درس نہیں سن سکتی. تو درس سننے کا ادب یہ ہے, کسی بھی دینی بات کے سننے کا ادب یہ ہے, دینی مجلس میں شرکت کا ادب یہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والا خوب توجہ سے ہر بات کو سنے. یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات توجہ سے سنتے ہیں, خوب غور سے سنتے ہیں. فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان اچھے کاموں اور ان اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق بھی دیتا ہے. يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. ان کو ہدایت بھی ملتی ہے اور عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. اور قرآن کے بارے میں سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن کی تلاوت ہو تو خوب توجہ سے سنا کرو, خوب کان لگا کے سنا کرو. امام سفیان الثوری مشہور تابعی گزرے ہیں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز استماع, اول العلم الاستماع, سب سے پہلی چیز توجہ سے سننا, دل کے کان لگا کے سنا کرو. یہ علم سیکھنے کی پہلی شرط ہے. اور دوسری ثم الفهم, بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو, اگر بات سمجھ نہیں پائے تو استاد سے اور اپنے بزرگ اور مربی سے پوچھو کہ آپ کی فلاں بات کا مفہوم کیا ہے. تو پہلی چیز استماع, توجہ اور غور اور دل کے کانوں سے سننا, اور دوسرا سمجھنا فہم. ثم الحفظ, تیسری چیز اس کو یاد رکھو، اور چوتھی چیز ثم العمل، اس پر عمل کرو، اور پانچویں چیز ثم النشر، پھر اس کو نشر کرو، پھیلاؤ. تو ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، میں نے تجھے چن لیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وادی طور میں اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازے گا. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ان کو نبوت مل رہی ہے تو گھر والوں سے یوں کیوں کہتے ہیں کہ تم ٹھہرو، میں تمہارے لیے تھوڑی سی آگ لے آؤں، سردی ہے اور اس آگ کے ذریعے ہمیں راستہ بھی مل جائے گا. اگر عالم الغیب ہوتے، مختار کل ہوتے، سب کچھ کر سکتے ہوتے، کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے، مشکل کشا ہوتے، داتا اور غوث اور دستگیر ہوتے، کارساز ہوتے، لوگوں کی پکاریں سنتے، تو راستہ بھولتے؟ کیسے راستہ بھولتے؟ راستہ نہ بھولتے، اور اپنے گھر والوں سے یہ نہ کہتے کہ آگ مل جائے تو تمہارے لیے تھوڑی سی آگ لے آؤں، اور راستہ مل جائے کہ ہم راستہ بھٹک لیں. اگر یہ علم ہوتا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ تو ایک شعلہ تھا جو اس تجلی کے بارے میں بتا رہا تھا، جو تجلی اللہ تعالی کی طرف سے اس مقام پر کی گئی اور اللہ کی طرف سے بات ہوئی، گفتگو ہوئی کہ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں، اور تمہیں ہم نے اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، ہم تمہیں نبی بنا کے بھیجتے ہیں بنی اسرائیل کی طرف. علم نہیں تھا، عالم الغیب نہیں تھے. اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ سنو، پہلی بات یہ ہے، یہ وہ بات ہے کہ تم سے پہلے ہر نبی کے ذریعے ہم نے انسانوں تک پہنچائی ہے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، ہماری توحید کا اعلان کرو، شرک کے خلاف شرک کی نفی کرو. لا، پہلا لفظ کیا ہے؟ لا، لا کے معنی ہی نہیں، نفی. توحید کی دعوت کا نچوڑ یہ داعی دعوت دینے سے پہلے شرک میں اور گناہوں میں مبتلا قوم سے یہ کہتا ہے کہ لوگوں شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ کر اللہ کی توحید کو مان لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم سے سمجھوتا کر لو، کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو، کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو، اپنی بات سنا دو. فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلی بات جو تم کرو گے وہ سارے لوگوں کے عقیدوں کو چھیڑ کر کہو گے، یہ کہو گے کہ لوگوں، تمہاری جو امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں تم نے غیر اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں، یہ شرک ہے، سچو، اور اللہ کی توحید کا اقرار کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے ادب سکھایا گیا. ادب یہ دین کل ہے، اسلام سراسر ادب. جس شخص کے یہاں اعمال صالحہ بہت ہوں، بہت ساری نیکیاں ہوں، کثرت سے نیکیاں کرتا ہوں، لیکن وہ بے ادب ہے، قرآن کا ادب نہ کرتا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ادب سے نہ کرتا ہوں، آپ پہ درود و سلام نہ پڑھتا ہوں، صحابہ اور اولیاء اللہ اور اہل اللہ کا بھی ادب ہو، قرآن کا بھی ادب ہو، علماء کا بھی ادب ہو، اپنے والدین اور بزرگوں اور بڑوں کا بھی ادب ہو، اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنے کلیم کو سب سے پہلے ادب سکھایا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم تمہیں چن رہے ہیں، تمہیں ہم نبوت دیتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، پہلی وحی یہ ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. پہلی چیز توحید خالص، اور دوسری فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کر. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، غیر اللہ کے لیے سب کی سب حرام ہے، سجدہ ہو، رکوع ہو، طواف ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، چڑھاوا ہو، ذبح ہو، قربانی ہو، نماز ہو، حج ہو، یہ ساری کی ساری عبادتیں، عبادت کسی بھی قسم کی غیر اللہ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ بتائی کہ عبادت صرف میری ہی عبادت کرو، ہر وہ عمل جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے عبادت کی آسان تعریف. اور پھر اس عبادت کی شکلیں، نماز عبادت ہے، نماز کے اندر سجدہ ہے، رکوع ہے، تحیہ ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے. اسی طرح حج عبادت ہے، حج میں صفا مروہ ہے، طواف ہے، عرفات کا قیام ہے، مزدلفہ ہے، یہ تمام شکلیں ہیں عبادت. روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ ہی کے لیے منت ماننا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد، میرے ذکر کے لیے. یہ تیسری اہم چیز یہاں بیان فرمائی کہ نماز قائم کرو. سب سے پہلی چیز توحید خالص، شرک نہ ہو، اور دوسری چیز عبادت غیر اللہ کی نہ ہو، اور تیسری چیز نماز. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز، اس لیے فرمائے لذکری، میری یاد میرا ذکر. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، اس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ لذکری. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جن اہم عقیدوں کو بیان کیا سب سے پہلے، ان میں ایک تھا توحید اور دوسری کی رسالت، اور تیسری اہم چیز عقیدہ ہے یوم آخرت، قیامت کے بارے میں ایمان رکھنا، اس کا ذکر یہاں ہے. ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آگے رہے گی، افراد اخفیہ، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کے رکھوں، لتجزا کل نفس، تاکہ ہر شخص کو دیا جائے بدلہ، بما تسعى، جو اس نے کیا. یہ عقیدہ یوم آخرت ہے. اقاد اخفیہ، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں. اس جملے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہاں پر اقاد بمعنی اريد ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں قیامت کو چھپا کے رکھوں، یعنی قیامت کے بارے میں یہ نہ بتایا جائے کہ قیامت کب واقع ہوگی، بلکہ قیامت کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی اور بہت قریب ہے، لیکن کب ہوگی اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. البتہ قیامت کے قرب کی نشانیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض احادیث میں بیان کر دی. آتیت، یہ اس میں فاعل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت ضرور قائم ہو کر رہے گی، اور دوسرا معنی یہ ہے اکاد اخفیہا کا، کہ میں نے اس قیامت پہ پردہ ڈال رکھا ہے. دیکھیں قیامت کب واقع ہو، یہ چیز چھپی ہوئی ہے پردے میں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات چھپی ہی رہے، لیکن خود قیامت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بہت جلد آنے کے لیے اور اس پردے سے ظاہر ہونے کے لیے بے قرار ہے، کیونکہ زمین اور آسمان قیامت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا، ثقلت فی السماوات والارض، زمین اور آسمان قیامت کے بوجھ کو اب برداشت نہیں کر پا رہے، لا تأتیکم الا بغتا، اس لیے بہت جلد وہ اچانک آ جائے. اس ذکر کو اب کوئی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا، تو قیامت اچانک آئے گی، کسی کو علم نہیں ہوگا. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت ضرور واقع ہو کے رہے گی، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپا کے رکھا, جس طریقے پہ جنت چھپی ہوئی چیز ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے, دوزخ جہنم چھپی ہوئی چیز ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جنت ہے جہنم ہے قبر کا عذاب ہے اور فرشتوں کا وجود ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو مغیبات کہتے ہیں, یعنی جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے, ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے. اسی طرح قیامت ہے, یہ یوم آخرت, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. آخر میں ارشاد فرمایا کہ فلا یصدک عنہا, بس تجھے نہ ہٹا دے اس نماز سے, من لا یؤمن بها, وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا قیامت کے دن پر, واتبع ہواہ, جو پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی خواہشات کی. یہاں پہ دو چیزیں, ایک ہے فلا یصدنک عنہا اور دوسرا ہے من لا یؤمن بها. عنہا اور بها دونوں میں ہا کی ضمیریں, یہ کہاں لوٹ رہی ہیں؟ ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ دونوں سے مراد قیامت کا دن ہے, یہ قیامت کے دن سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. اور بعد میں کہا کہ دونوں سے مراد نماز ہے, تجھے نماز سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو نماز کو نہیں مانتا. لیکن تیسری رائے جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ فلا یصدنک عنہا سے مراد نماز ہے اور یؤمن بها سے مراد قیامت ہے, یعنی تمہیں نماز پڑھنے سے وہی شخص روک سکتا ہے جو قیامت کے دن کا منکر ہو. یصدن اور یؤمن یہ دونوں فعل, اور قرآن کا گہرا مطالعہ کرنے والے اور عربی کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں یہ فعل جو پہلا فعل ہے یصدن, یہ صلات سے مناسبت رکھتا ہے, اور جو دوسرا فعل ہے یؤمن یہ قیامت سے مناسبت رکھتا ہے. اس لیے یہ رائے زیادہ صحیح ہے کہ یصدنک عنہا سے مراد نماز ہے. ارشاد فرمایا کہ تجھے کہیں نماز سے, جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا اور تمہیں بتایا کہ وہ اقم الصلاۃ لذکری, اس نماز سے کہیں تمہیں وہ شخص نہ روک دے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا, جس کا ذکر ہم نے کیا ہے ان الساعه آتیۃ, اور نماز سے روکنے والا اور قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنے والا وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جو کچھ اس کا نفس دل کہتا ہے اسی پہ وہ چلتا ہے, وہ اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے. سب سے آخر میں نتیجہ اور وہ یہ ہے کہ اگر تو نماز سے غافل ہو گیا اور ہمارے ذکر سے تو نے سستی برتی تو خطر کا تو ہلاک ہو جائے. یہ ریزلٹ ہے خطر کا, یہ مضارے استعمال ہلاکت اور بربادی کے. اللہ تعالیٰ اپنے کلیم سے یہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اگر تو نماز سے اور میرے ذکر سے غافل ہوا تو تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے گا. تو پھر کسی اور کے لیے یہ گنجائش کیسے باقی رہ جاتی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے, اللہ کا ذکر نہ کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی چھوڑ دے؟ ہاں اگر یوں ہی کچھ عرصے کے لیے چھوڑا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے, اس کی طرف سے مہلت ہے, اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے توبہ کرو. اس لیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں فرمایا کہ ان کا انجام سوائے تباہی اور ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. اس باب میں جس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ محبوب ترین چیز کو خرچ کرو. ومن الجید، اور اچھی چیزیں، یعنی اس باب میں جو کہ 37 باب ہے جس کتاب ریاض الصالحین کا، اس باب کا عنوان امام النووی نے یہ رکھا ہے کہ باب الانفاق مما یحب، جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس کو خرچ کرو. ومن الجید، اور ہر عمدہ اور اچھی چیز کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھے سپارے کی پہلی آیت جو کہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ہرگز اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے حقیقی نیکی تک جب تک حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہو. یعنی قیمتی چیز، پسندیدہ چیز، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہے اصل چیز اور یہ ہے اصل کام. کیونکہ جو چیز فضول ہوتی ہے، ضرورت سے زائد ہوتی ہے اور پسند نہیں ہوتی، پرانی ہوتی ہے، استعمال شدہ ہوتی ہے، اس کو تو خرچ کرتے ہوئے ویسے بھی دل سے کوئی اثر نہیں ہوتا اور دل اس کو محسوس نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہو، محبوب ترین ہو، جس کو خرچ کرتے ہوئے دل کو تکلیف پہنچے، یہ ہے حقیقی نیکی. اور اس کے بعد اسی صورت، اور اس کے بعد انہوں نے اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو نقل کیا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 تیسرے بارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جا جو کچھ تم کماتے ہو حلال پاک صاف عمدہ اچھی بہترین افضل چیز ان میں سے یا اس میں سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض زمین سے جو کچھ نکلتا ہے سبزیاں پھل وغیرہ اس میں سے بھی خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون جو خراب چیز ہو اس میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو اس لیے کہ اگلے اس ٹکڑے کے بعد والا جو ٹکڑا اس کے امام النووی نے یہاں ذکر نہیں کیا قرآن میں اس کے بعد اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ جو چیز ایسی ہو کہ وہ فضول ہو ضرورت سے زائد ہو پھٹی پرانی بیکار ہو اگر تمہیں کوئی دے دے تو تم اس کو اپنے لیے بھی قبول نہیں کرو گے. وَلَسْتُمْ اور تم لوگ ہرگز نہیں لوگے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ تم بھی اسے نہیں لوگ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کر کے یعنی دل پہ جبر کر کے وہ فضول چیز لے لو تو یہ تو الگ بات ہے. تو جب تم اپنے لیے اس قسم کی استعمال شدہ چیز پسند نہیں کرتے تو کیا اللہ کے لیے اس بات کو تم پسند کرتے ہو کہ اس کی بارگاہ میں اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم ایسی چیز خرچ کرو کہ جو بیکار ہو اور بے وقت ہو. اور اس کے بعد انہوں نے اس متفق علیہ حدیث کو بیان کیا جس کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس کا تعلق ایک مشہور صحابی ہیں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان سے ارشاد فرمایا کہ كان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر الانصار بالمدینة مالا من نخل انصاری صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے ان میں کھجوروں کے باغات کے لحاظ سے سب سے مالدار ابو طلحہ تھے. مدینے میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات ابو طلحہ کے تھے اور ان میں جو سب سے بہترین باغ تھا جس میں سب سے قیمتی کھجوریں تیار ہوا کرتی تھی اور جس باغ میں سب سے قیمتی کھجوروں کے درخت تھے. اس لیے کہ اگر آپ بازار گئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کھجور کی کئی قسمیں. ہم لوگ عموماً جب اپنے ہندوستان پاکستان میں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے کہ کھجور کی ایک ہی قسم ہے لیکن یہاں یہ جو اصل جگہ ہے کھجور کی یہاں آ کر معلوم ہوا کہ کھجور کی کئی قسمیں اور قیمتی ترین کھجور بھی بازار میں موجود ہے. تو فرمایا کہ جو قیمتی کھجوریں تھیں ان قیمتی کھجوروں کے درخت سب سے زیادہ ایک باغ میں تھے جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا. اور فرمایا کہ یہ اس باغ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس باغ کا اور جس جگہ یہ باغ واقع تھا اس کا نام تھا بیرحا. اس جگہ کا اور اس باغ کا نام تھا بیرحا. وكان احب امواله الیہ بیرحا سب سے جو پسند اور سب سے اچھا لگتا تھا ابو طلحہ کو وہ ان کا یہ باغ تھا بیرحا. وكانت مستقبلۃ المسجد اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. اور وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. ويشرب من ماء فيها طيب اس باغ کا میٹھا اور تازہ پانی پیا کرتے تھے. جس طرح بعض دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں کثرت سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس میں کنویں کا جو ٹھنڈا اور تازہ پانی تھا وہ پیا کرتے اور اس باغ کی کھجوریں کھایا کرتے. انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جب یہ آیت نازل ہوئی جاء ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحه تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ تعالی انزل علیک، اللہ تعالی نے آپ پر یہ آیت نازل کی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو سب سے اچھی چیز تمہیں لگتی ہے، جو من پسند محبوب ترین چیز ہے، اس کو خرچ کرو. وان احب ما لی الی، میرا جتنا مال ہے اس میں جو مال مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ بیرحا، یہ باغ ہے نخلستان، یہ باغ ہے، اور میں اللہ تعالی کے حکم پہ عمل کرتی ہوں. وانها صدقۃ للہ تعالی، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ارجو برها وذکرها عند اللہ تعالی، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اجر اور ثواب ملے گا، اور میرے لیے یہ اجر اور ثواب ذخیرے کے طور پر محفوظ رہے گا. فبعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، اے اللہ کے رسول اسے وہاں رکھیے، یعنی اس طریقے پہ خرچ کیجیے، حیث اراک اللہ، جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق دیں اور آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں، یعنی جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ اس میں تصور کیجیے، یہ میں نے اللہ کے نام سے آپ کے حوالے کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ جانتے تھے کہ اس وقت بیرحا کا جو باغ ہے اس کی کتنی قیمت تھی. اس دور میں مدینے میں اس سے زیادہ قیمتی زمین کسی اور کی تھی، یعنی یہ یوں ہی سمجھ لیجیے کہ اگر اس دور میں کسی شخص کے پاس کسی بڑے شہر کے بالکل وسط میں زمین کا ایک ٹکڑا ہو جس کی مالکیت ہزاروں اور لاکھوں میں نہ ہو بلکہ کروڑوں میں، تو اس وقت یہی کیفیت بیرحا کی تھی. مدینے میں سب سے زیادہ قیمتی قطعۂ ارض یہ بیرحا تھا. اور صحابہ جب آیات نازل ہوتی ہیں اور آیات میں اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیتے ہیں فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سنا اور اس نیت سے سنا کہ ہمیں ثواب ملے گا، یہ نیت نہ ہو کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. قرآن اور حدیث سے مخاطب کون ہے؟ ہم لوگ. جو حکم دیا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اس کا جو مخاطب ہے وہ کوئی اور لوگ نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اس طرح صحابہ ان آیات کو اور ان احادیث کو سن کے ان کے دل میں ایسی رغبت پیدا ہوتی تھی کہ مرد اور عورتیں اور بچے اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے تھے. یہ عورتوں کا واقعہ ہے کہ عید کے موقع پہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں ہی جب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عیدین کے خطبے سے قبل خواتین کے پاس تشریف لے گئے، عید کا خطبہ دینے کا وقت ہے، ارشاد فرمائے کہ عید کے خطبے کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص حصہ عورتوں کے لیے رکھا، عورتوں کے پاس تشریف لے کر ان سے کہا کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی، کثرت سے میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا، اس لیے تم اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے گلے کے زیورات اتار اتار کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لگانے خرید کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ بلال رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور اس چادر میں خواتین کے زیور کو محسوس کیا. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی چیز کو بیان کرتے ہیں، آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رحمت پیدا ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی زمین ہے بیرحا، میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دخن دخن، یہ جملہ ہے جو کسی بہت بڑے کام یا بہت بڑے حادثے یا بہت بڑی بات یہ سنتے ہی میں زبان سے نکلتا ہے. اوہ یا سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ دخن، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ذلک مال رابح، یہ ہے فائدے والا مال، یہ ہے فائدے والا سودا جو ابو طلحہ نے کیا ہے، یہ ہے فائدہ. اللہ کے ساتھ تجارت، اللہ کے ساتھ تجارت، اور یہ وہ تجارت ہے اس میں کوئی گھاٹا اور کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہوتا، ذلک مال الرابح، دو مرتبہ فرمایا ذلک مال الرابح، ذلک مال الرابح. ربح کہتے ہیں فائدے، یہ ہے فائدہ، فائدے والا مال، اور یہ ہے فائدے والا مال. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ تم نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سنا، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس بات کو اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ کر. تو ابو طلحہ نے عرض کیا کہ افعل یا رسول اللہ، میں وہی کام کروں گا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا. فقسمها، تو ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا اس بات کو، فی اقاربہ وبنی عمہ، اپنے دوسرے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نخلستان کو اور اس کھجوروں کے بہترین قیمتی باغ بی رحا کو تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور چچا زاد بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا، سب کو اس کا حصہ دار بنا دیا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ رشتہ داروں پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا اجر اور ثواب دگنا ہوتا ہے، اس کا اجر اور ثواب دگنا ہوتا ہے. ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا. اس لیے مال خرچ کرتے ہوئے اگر گھر میں اور رشتے میں غریب اور مسکین لوگ موجود ہوں تو پہلا حق ان کا ہے، اور ان کی اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. باہر اگر آپ اجر اور ثواب کی نیت سے مال خرچ کریں گے آپ کو ایک اجر اور ثواب ملے گا جو صدقے کا ہے، لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. صلی اللہ علیہ وسلم.